السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرمان کی جانب سے دائر اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کی توہین رسالت کا مواد ہٹانے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دے دی ہے۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس محکمہ انسدادی دہشت گردی اعتزاز احمد گرایا نے کہا ہے کہ ضلع مستون کے علاقے درین گڑھ کے خود کش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ اور پاکستان میں ایک سوشل میڈیا اور امن کے لیے سرگرم کارکن جو پچھلے دسمبر سے لاپتہ تھے، اب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ بھارت کی مشرقی بندرگاہ کے قریب خلیج بنگال میں طوفانی لہروں کے نتیجے میں 3 کشتیاں الٹنے کے نتیجے میں 19 ماہی گیر ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوجی کاروائیوں کی نگرانی کرنے والے ایک جنرل نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ وہ تقریباً سال پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اختیار کردہ جنگی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ اور زمبابوے کے خلاف چوتھے ون ڈے میچ میں پاکستانی بلے بازوں نے میزبان ٹیم کو تختہ نشق بناتے ہوئے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے اور 400 رنز کا ہدف دیا تھا، اور اس کے جواب میں زمبابوے نے آخری خبریں آنے تک 130 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ امریکہ کی وسطی ریاست میزوری کی ایک جھیل میں شدید طوفان کے باعث سیاحوں سے بھری کشتی ڈوبنے سے 13 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسری باضابطہ ملاقات کے لیے بات چیت جاری ہے، اور امکان ہے کہ اب کی بار یہ ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مجرمان کی جانب سے دائر اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی اپیل پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی، جبکہ سزا معطل کرنے اور ریفرنس دوسری عدالت منتقل کرنے کی استدعا اس مہینے کے آخر میں سنی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے تحریر کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، سابق وزیراعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے احتساب عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی اپیل 9 ستمبر کے بعد سنی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کو توہین رسالت کا مواد ہٹانے کے لیے ایک ہفتے کی مہلت دے دی ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر آئندہ سماعت تک مواد نہ ہٹا گیا تو پاکستان میں ٹویٹر بلاک کر دیں گے۔ ایک اور کیس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ چند کالی بھیڑوں نے فوج کو داغدار بنایا ہے۔ اور ادھر ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس محکمہ انسدادی دہشت گردی اعتزاز احمد گرایا نے کہا ہے کہ ضلع مستون کے علاقے درین گڑھ کے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ جمعرات کو کوئٹہ میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعتزاز گرایا نے خودکش حملہ آور کا نام حفیظ نواز ولد محمد نواز بتایا، اور کہا کہ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ خودکش حملہ آور چوتھی صف میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نواب زادہ سراج رئیسانی کے سیکیورٹی انچارج نے جب حملہ آور کو اسٹیج کے قریب آنے سے روکا تو اس نے اپنے جسم کے ساتھ بندھی بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ پاکستان میں ایک سوشل میڈیا اور امن کے لیے سرگرم کارکن جو پچھلے دسمبر سے لاپتہ تھے، اب منظر عام پر آ گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رضا خان پچھلے ہفتے لاہور واپس پہنچ گئے، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ خان پچھلے سال سے لاپتہ تھے، اس سے پہلے انہوں نے شدت پسندی اور توہین مذہب کے اوپر ایک کھلا مکالمہ منعقد کیا تھا اور حکومت پر سخت تنقید کی تھی۔ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستی کے بھی حامی تھے اور آغاز دوستی مہم کے سرگرم کارکن تھے۔ پاکستان کی حکومت اور فوج نے سرگرم کارکنوں کی گمشدگی میں ملوث ہونے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ بھارت کی مشرقی بندرگاہ کے قریب خلیج بنگال میں طوفانی لہروں کے نتیجے میں 3 کشتیاں الٹ گئیں، جن میں 19 ماہی گیر ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ امدادی ٹیمیں ہوور کرافٹس اور ہوائی جہاز کی مدد سے سمندر میں لاپتہ ماہی گیروں کو تلاش کر رہی ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوجی کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے ایک جنرل نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ تقریباً 1 سال پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اختیار کردہ جنگی حکمت عملی کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ جنرل جوزف وارٹل نے کہا کہ ان کے جائزے میں ان پہلوؤں کو زیر غور لایا جائے گا جن سے طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے امن مذاکرات کے حصول کا امکان بہتر بنانے میں مدد ملے۔ پچھلے سال اگست میں صدر ٹرمپ نے افغان جنگ میں امریکہ کی شمولیت کے خاتمے سے متعلق حکمت عملی کے اثر نو جائزے کا اعلان کیا تھا۔ ان کی حکمت عملی میں طالبان پر زیادہ فوجی دباؤ ڈالنا، پاکستان سے مزید تعاون کی درخواست کرنا اور امن مذاکرات شروع کرنے پر توجہ مرکوز کرنا شامل تھا۔ اور کرکٹ سے متعلق خبر یہ ہے کہ زمبابوے کے خلاف چوتھے ون ڈے میچ میں پاکستانی بلے بازوں نے میزبان ٹیم کو تختہ مشق بناتے ہوئے کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔ جمعے کو کھیلے جانے والے میچ میں قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان نے ایک روزہ میچوں میں پاکستان کی طرف سے پہلی ڈبل سینچری بنائی، تو ٹیم نے ایک روزہ میچوں میں سب سے بڑا اسکور بنا دیا۔ اوپنرز نے بھی 304 رنز جوڑ کر کسی بھی ٹیم کی جانب سے پہلی وکٹ کی شراکت میں سب سے زیادہ رنز بنا ڈالے، اور زمبابوے نے آخری خبریں آنے تک 130 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ امریکہ کی وسطی ریاست میزوری کی ایک جھیل میں شدید طوفان کے باعث سیاحوں سے بھری کشتی ڈوبنے سے 13 سیاح ہلاک ہو گئے ہیں۔ غوطہ خور متعدد لاپتہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق حادثہ میزوری کے معروف سیاحتی شہر برینزن میں واقع ٹیبل راک نامی جھیل میں جمعرات کی شب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ علاقہ اسٹون کاؤنٹی میں واقع ہے، جہاں کے شیرف ڈگ ریڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ کشتی پر سوار 5 افراد کا تاحال سراغ نہیں ملا ہے، جبکہ 7 افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسری باضابطہ ملاقات کے لیے بات چیت جاری ہے، اور امکان ہے کہ اب کی بار یہ ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوگی۔ جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کو صدر ولادیمیر پوٹن کو واشنگٹن ڈی سی کے دورے کی دعوت نامہ پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ یہ ملاقات رواں سال موسم خزاں میں ہوگی، جس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روس کو ماسکو کے لیے سابق سفیر مائیکل میک فال سے پوچھ گچھ کی اجازت نہیں دے گا۔ میک فال روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے شدید ناقد ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مائک فال سے تفتیش اور تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہیلسنکی میں صدر ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات میں روسی صدر نے کئی چیزوں سے متعلق ایک تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انکوائری کے حوالے سے صدر پوٹن نے اپنی تجاویز اور تبصرے صدر ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ پومپیو کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ بڑی واضح سوچ رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ امریکی عہدیدار روس کے حوالے کیے جانے اور روسی عہدیدار سے پوچھ گچھ کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں الیکشن میں اب چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی الیکشن مہم تیزی سے جاری ہے، لیکن چند سیاستدان سوشل میڈیا پر بے بنیاد الزامات سے تنگ بھی ہیں اور انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے سے رجوع کر لیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے عاصم علی رانا۔
ڈائریکٹر ایف آئی اے نے کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اہم شخصیات کو بدنام کرنے پر شہلا رضا، میر صادق عمرانی، میاں طارق، طلا محمود، پیر صدر الدین شاہ اور عائشہ گلالئی سمیت کئی شخصیات نے شکایات درج کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے میڈیا سیل ہیں، کچھ جماعتوں کے میڈیا سیل بیرون ملک بھی آپریٹ ہوتے ہیں۔ ایک پارٹی کی طرف سے مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے تو دوسری پارٹی اس سے بھی قابل اعتراض مواد اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کے میاں تقی الرحمان نے کہا کہ ایک جانور پر مخالفین کی تصویر لگا دی گئی، یہ تصویر سوشل میڈیا پر موجود ہے، ایسے لوگوں کو روکا جائے۔
جو لوگ بھی کسی پلاننگ کے تحت ہمارے الیکشن کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے۔ لیکن کمیٹی نے ظاہری طور پر کوئی وہ نہ لیا اس کا، حالانکہ میں نے یہاں تک کہا کہ کچھ جانوروں کے اوپر، زندہ جانوروں پر مختلف لوگوں کے جو پوسٹرز ہیں ان کو رکھا جا رہا ہے۔
ڈائریکٹر ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ فیس بک سے تعاون اور ڈیٹا کے حصول کا کوئی معاہدہ نہیں۔ عدالتی حکم کی روشنی میں فیس بک انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جعلی امیدوار کی طرف سے انتخابی نشان قبر کی پوسٹ پھیلانے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ کمیٹی نے پیر کو ایف آئی اے کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر۔ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ اس وقت سائبر کرائمز کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔
اس وقت سائبر کرائم جو ہے اس کو ایکٹیو بہت ہو چکا ہے اور سائبر لا کو ان ایکشن آنا چاہیے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی فیملی کے خلاف اور ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جاتے ہیں، بہت سی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے وی ڈیسائیڈڈ کہ وی شوڈ ہولڈ اے سیکنڈ میٹنگ۔
قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے گدھے پر تشدد اور فورٹ باس میں 3 بہنوں کے قتل کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں خواتین کی بڑی تعداد امیدوار کے طور پر حصہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھی گلرخ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان الطاف احمد اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن سے خصوصی گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
25 جولائی 2018 کو ملک بھر میں قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے انتخابات ہونے والے ہیں، جن میں جہاں ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں خواتین اپنے رائے دہی کا حق استعمال کرے گی تو دوسری طرف خواتین کی ایک بڑی تعداد امیدوار کے طور پر بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ترجمان الطاف احمد کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کمیشن میں ایک مستقل جنڈر ونگ بنا دیا ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح خواتین کو با اختیار بنائیں۔
اور اس کے لیے جو الیکٹورل ریفارم کمیٹی بنی تھی، اس نے الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں الیکشن کمیشن کی جو نمائندگی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ ویمن کو میکسیمم امپاور کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے جو الیکشن ایکٹ تھا 2017 2006 بھی ہم نے ڈلوا دیا کہ جی جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے جنرل ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن میں 5% ویمن کو الاٹ نہیں کرے گی تو ان پر یہ ایک بائنڈنگ رکھ دی گئی۔ اب وہ چیز بھی آ گئی کہ جنرل سیٹس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے 5% ویمن کو دینی ہے۔
الطاف احمد کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا ہے، جس کے تحت جلسوں، جلوسوں، ریلیوں میں بھی سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔
کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ اٹھا لیں اور سیکشن اس کا آرٹیکل ہے، کلاس ہے 32, 33, 34، اس کو دیکھ لے تو اگر اگر انالیٹیکل اسٹڈیز کی کر دی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے جاری کیا ہے وہ ایکچولی دیٹ از ایون اباؤٹ دی سیکیورٹی تھنگ. جو لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, جو کرن میٹنگز کر رہے ہیں, وہ جو جلوس اور جلسے کر رہے ہیں, اگر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کوڈ آف کو فالو کرتے ہوئے ایگزیکٹلی لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہے ہیں.
جبکہ دوسری طرف سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قنور دلشاد کا کہنا ہے کہ 2017 کے ایکٹ کے مطابق جس پولنگ اسٹیشن پر کم از کم 10% خواتین ووٹ نہیں ڈالے گی ان پر دوبارہ پولنگ ہوگی.
تو تمام سیاسی پارٹیوں میں کم بیش 5% کا جو ہے وہ انہوں نے خواتین کی نشستیں رکھی ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہیں. لیکن یہاں سیاسی پارٹیوں نے ایک بڑی بدنیتی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے خواتین کی نشستیں ایسی جگہ پر ٹکٹ دیے جہاں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہیں.
ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین امیدواروں کو مہم چلانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والی علی بیگم جو کہ 2018 کے الیکشن میں امیدوار کے طور پر حصہ لے رہی ہے, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کو آگے لانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی آگے بڑھ کر حصہ لے سکیں. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو دوسرے سربراہی اجلاس کی دعوت دے رہے ہیں. یہ اعلان ایسے میں سامنے آیا ہے جب پہلے سربراہی اجلاس کے بعد شروع ہونے والی تنقید اور ابہام کا ایک بھرپور سلسلہ ابھی تک خبروں کی شہ سرخیوں میں موجود ہے اور امریکی کانگریس کی توجہ حاصل کر رہا ہے. وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ہیلسنکی میں دونوں رہنماؤں کی پہلی نجی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تنقید اور ابہام کو زائل کرنے کے لیے اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ دونوں دوسری سربراہ کانفرنس میں ملاقات کی تیاری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو اس بار امکانی طور پر واشنگٹن میں ہوگی. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکبی نے جمعرات کو ٹویٹر پر کہا کہ اس بارے میں بات چیت کا سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہے. یہ اعلان صدر کی جانب سے ہیلسنکی اجلاس کے بعد اپنے ان تبصروں پر ہونے والی تنقید کے بعد سامنے آیا ہے جن میں انہوں نے اپنی ہی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ اختلاف کیا اور بظاہر ولادیمیر پوٹن کے اس دعوے کو قبول کیا کہ روس نے 2016 کے انتخابات میں مداخلت نہیں کی تھی اور بعد میں وہ اس بیان سے پلٹ گئے.
I don't see any reason why it would be.
ایسا کیوں ہوگا, مجھے اس کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی, یہ تھا ان کا جملہ, جبکہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا ایسا کیوں ہوگا, مجھے اس کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں ہی برہم تھے. ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک نے کہا,
When you don't call out the Russian president for a blatant,
جب ہم روسی صدر کو اس صاف جھوٹ پر جو بولا گیا تھا چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ تھے ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک. ڈیموکریٹس نے ایک بل متعارف کرایا جس میں روس کو مرد الزام ٹھہرایا گیا. نیو یارک کے ڈیموکریٹ رکن جیرلڈ نیڈلر نے کہا,
If we do not take any action, the American people may not trust the outcome of the next election.
اگر ہم کوئی اقدام نہیں کرتے تو ممکن ہے لوگ اگلے انتخابات کے نتیجے پر یقین نہ کریں. اور اس نقطے کو اجاگر کرتے ہوئے انتظامیہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری نے نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات میں روسی خطرے کے بارے میں انتباہ کیا. ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ایسا کریں گے. اور ایوان کی اقلیتی لیڈر نینسی پیلوسی نے کہا کہ صدر نے روس کو جواب دہ ٹھہرانے کا ایک موقع کھو دیا.
پوٹن اپیئرز ٹو بی پریزیڈنٹ ٹرمپس پپٹیئر اینڈ دیٹ ڈے ان ہیلسنکی
پوٹن صدر ٹرمپ کے پتلی باز دکھائی دیتے ہیں اور ہیلسنکی میں اس دن انہوں نے اسے بالکل واضح کر دیا. یہ الفاظ تھے ایوان کی اقلیتی لیڈر نینسی پیلوسی کے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر ٹرمپ کے ساتھ پہلے سربراہی اجلاس کو کامیاب قرار دیا. انہوں نے امریکی سیاست کو اس کے مثبت نتائج کو زائل کرنے کا الزام دیا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ آپ سن رہے تھے, صدر ٹرمپ نے صدر پوٹن کو واشنگٹن کے دورے کی دعوت دی ہے لیکن ان کے خفیہ اداروں کے قومی ڈائریکٹر اس معاملے سے بے خبر ہیں. اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
جمعرات کو وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ صدر پوٹن کو ستمبر میں واشنگٹن میں دعوت دی جائے گی اور جس کے لیے دونوں ممالک کے اعلیٰ سفارتکار بات چیت کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ملکی خفیہ اداروں کے ڈائریکٹر ڈینیل کوٹس اس ملاقات کے بارے میں بالکل بے خبر تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک یو ایس پاک فاؤنڈیشن کے رہنما عرفان ملک کا کہنا تھا کہ خفیہ اداروں کا ان معاملات میں بے خبر رہنا انتہائی غیر معمولی ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ ناٹ اونلی ان ڈین کوٹس کو معلوم نہیں تھا، اگر آپ ان کا وہ انٹرویو دیکھیں تو وہ ہنس پڑے تھے اور کہنے لگے کہ جی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی۔ یہ جو اتنے ہائی لیول میٹنگز اسپیشلی بٹوین یو ایس اے اینڈ رشیا ہوتی ہیں، ان کی تو کئی ماہ پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون، انٹیلیجنس اور ویریس وائٹ ہاؤس، یہ سارے کوئی سال سال چھ چھ مہینے کی پریپریشن ہوتی ہے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ روس اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کر کے دنیا کو زیادہ محفوظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس دعوے پر عرفان ملک کہتے ہیں،
اگر آپ دیکھیں تو جو یہ جو ملاقات ہوئی، ایک وہ بھی بڑی انیوژول تھی کہ بھی دو ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات جو ہے وہ بالکل کلاسیفائیڈ سیکرٹ ون آن ون ملاقات تھی، جو مطلب پہلے اگر ہوئی بھی ہیں تو وہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ کی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ فالو اپ ہوتا تھا کہ پورا سٹاف بیٹھ کے پھر ڈیٹیل ایجنڈے پہ بات کرتا تھا۔ تو یہ دو گھنٹے کی ملاقات جو تھی، اس کا نہ کوئی ریکارڈ بنا، نہ کوئی ٹرانسکرپٹ بنی، کچھ بھی نہیں، اور اس میں اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو پوٹن کی طرف سے یا رشیا کی طرف سے جو اس ملاقات کی ڈیٹیلز نکل رہی ہیں، وہ جو امریکہ تو اس سے نکل ہی نہیں رہی، اور امریکہ جو ہے کئی چیزیں وہ جو ہے ان کو سے اگری نہیں کر رہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا یا یہ نہیں بات ہوئی تھی۔
یہ تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک عرفان ملک۔ دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ کا کہنا تھا کہ ہر صدر کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات چیت کو خفیہ رکھے، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ٹرمپ کے معاملے میں پیچیدگی ہے۔
سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ شک و شبہات کو جنم دے گا، اور آلریڈی ایک چیز ان پروسیس ہے، یعنی انویسٹیگیشن کا عمل چٹی کے اندر ہے باب ملر کی طرف سے، تو سیاسی طور پہ یہ چیز مناسب نہیں ہے ٹرمپ صاحب کے لیے۔ باقی کا اختیار تو ہے کہ وہ کسی حد تک وہ پرائیویٹلی میٹنگ کر سکتے ہیں۔
ریپبلکن پارٹی کے حامی کہتے ہیں کہ نومبر کے انتخابات میں ابھی کئی مہینے باقی ہیں، اور یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ روس امریکہ تعلقات کا نتائج پر کیا اثر ہوگا۔
اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آئندہ دو تین چار مہینوں کے اندر اگر تو وہ اگر یہ ایسے اسٹیپس لیے ہیں جو بظاہر کنونشنل نہیں ہے، جو عمومی سیاست میں نہیں لیا جاتا ہے، اگر اس کے نتائج کچھ بہتر آ رہے ہیں تو ان کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ اس سے کوئی نتائج اخذ نہ کر سکے یا نکال نہ سکے تو آبویسلی پولیٹیکلی ڈیفیٹ ہو جائے گی اس بات پہ۔
یہ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی۔
امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں جاری تحقیقات کے نتیجے میں امریکہ نے روسی اہلکاروں پر فرد جرم عائد کی ہے۔ روس کے صدر پوٹن نے ہیلسنکی سربراہی کانفرنس میں پیشکش کی تھی کہ امریکی اہلکار روس آ کر ان ماخوذ افراد سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان روسی اہلکاروں سے انٹرویو کے لیے کسی امریکی کو ماسکو نہیں بھیجے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامنگار سلاتی ساخوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کرنے والے خصوصی تحقیقات کار مولر نے 12 روسی اہلکاروں پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کمپیوٹرز کے ڈیٹا کو ہیک کیا ہے۔ ہیلسنکی میں امریکہ اور روس کے درمیان سربراہی کانفرنس میں روسی صدر پیوٹن نے پیشکش کی کہ امریکی اہلکار روس آ کر ان ماخوذ افراد سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ امریکی اہلکاروں سے بھی پوچھ گچھ کا روس کو موقع فراہم کیا جائے گا، جن میں روس میں امریکہ کے سابق سفیر بھی شامل ہیں۔ روس کی اس پیشکش کے بارے میں امریکی انتظامیہ کے علاوہ کانگریس کے اراکین نے بھی تحفظات اور مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کہتے ہیں،
I don't think there is one member of Congress on either side of the aisle that believes it is remotely smart.
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی رکن اس بات پر رضامند ہوگا کہ روس میں ہمارے سابق سفیر سے کوئی روسی اہلکار پوچھ گچھ کرے۔ سفیر مائیکل میکفال روس میں سن 2012 سے سن 2014 تک امریکہ کے سفیر رہے ہیں۔ روس ان سے لندن میں ایک کاروباری شخصیت بل باؤڈر کے بارے میں تفتیش کرنا چاہتا ہے جن پر روس میں ٹیکس فراڈ کا مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز اس تجویز کو مہمل قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے جمعرات کے روز ایک انٹرویو میں اس تجویز کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا،
It's not going to happen. The Russians made a proposal about a number of things during the course of the conversations between President Trump and President Putin.
ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان سربراہی ملاقات میں روس نے کئی تجاویز پیش کی تھیں، یہ صرف تجاویز اور تبصرے تھے۔ جہاں تک اس انکوائری کا تعلق ہے، صدر ٹرمپ کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ ہم کسی امریکی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ماسکو جا کر اپنی تفتیش کروائے۔ اس کے بارے میں بہت شور و غوغا مچایا جا رہا ہے جو بے معنی ہے۔ یقین کیجئے کہ کوئی بھی امریکی روس نہیں جا رہا ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی اس تجویز پر مسلسل تنقید کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
President Trump obviously seemed frightened in the presence of Putin. What was he afraid of? What is Putin blackmailing President
Trump? نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ بظاہر صدر ٹرمپ مسٹر پیوٹن کی موجودگی میں خوفزدہ نظر آئے۔ وہ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ کیا پیوٹن صدر ٹرمپ کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ امریکہ میں ایک خصوصی کونسل اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ امریکی انتخابات میں روس نے کس انداز کی مداخلت کی اور کیا روس نے صدر ٹرمپ کی فتح کو یقینی بنانے میں کوئی کردار ادا کیا۔ ریپبلکن پارٹی اس امکان کو بالکل مسترد کرتی ہے۔ تاہم دونوں جماعتوں کا موقف ہے کہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں روسی مداخلت کے امکانات کا ابھی سے سدباب کیا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں قانون کے نفاذ سے متعلق اعلی عہدیدار نے جو سن 2016 کے انتخاب میں روس کی مداخلت کی تفتیش کی نگرانی کر رہے ہیں، غیر ملکی ایجنٹوں پر مقدمے کا دفاع کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جمعرات کے دن کالوراڈو میں تقریر کرتے ہوئے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنٹائن نے کہا کہ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پہنچ کے بارے میں غلط اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا،
There are plenty of people who thought they were safely under the protection of foreign governments when they committed crimes.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو امریکہ کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتے ہوئے سمجھتے رہے کہ وہ ایسا کرتے ہوئے غیر ملکی حکومتوں کے تحفظ میں ہیں، لیکن بعد میں وہ خود کو امریکی جیلوں میں پاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان پر سرکاری طور پر فرد جرم عائد کیے جانے سے خصوصی نتائج حاصل ہوتے ہیں جن سے مدعا علیحان کے لیے ایسے ملکوں کا سفر اختیار کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اور ان کے لیے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ انہیں مستقبل میں سائبر جرائم کے لیے پکڑے جانے کے خطرے میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہفتہ بھر پہلے روزنسٹائن نے اعلان کیا تھا کہ 2 درجن سے زیادہ روسی شہریوں پر الیکشن میں روسی مداخلت کے الزامات سے متعلق فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر پچھلے 4 ماہ سے جاری فلسطینیوں کے احتجاج کے بعد یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ ایک اور جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگن نے یروشلم سے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ اسرائیل 3 ماہ سے زیادہ سے غزہ کی سرحد پر روزانہ فائرنگ کر رہا ہے جو فلسطینیوں کی جانب سے قدیم لیکن مؤثر ہتھیاروں کا جواب ہے۔ عسکریت پسند سرحد پار جلتی ہوئی پتنگیں بھیجتے ہیں جو اسرائیل کی زرعی زمین اور جنگلوں میں آگ لگا دیتی ہیں، مگر اب اسرائیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اس کا اظہار ایک ہفتے قبل ہوا جب اسرائیل نے حماس کے دہشت گرد گروپ پر شدید ترین فضائی بمباری کی جو سن 2014 میں غزہ کی جنگ کے بعد سے سب سے زیادہ شدید تھی۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے ایک رکن یزرائیل کیٹس نے کہا،
שמדינת ישראל לא תשלים לא עם טילים, לא עם מטענים, לא עם פצמרים ולא עם עפיפונים. לא לקבל שום כללי משחק.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایک سرخ لکیر کھینچ دی ہے، وہ غزہ سے دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ سرنگوں کے راستے حملہ ہو، راکٹوں سے یا پھر پتنگوں سے۔ حماس میں کائٹ یونٹ کے ایک سرگرم کارکن نے اسرائیل کو بتایا کہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ غزہ کو مفلوج کر دینے والی ناکہ بندی کو جو پچھلے 11 سال سے جاری ہے لازمی طور پر اٹھا لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی خوراک، دواؤں اور ایندھن کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اسرائیل نے جلتی ہوئی پتنگوں کے رد عمل میں روک رکھی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ تبت کے روحانی لیڈر دلائی لامہ کے اپنے وطن سے فرار کے بعد سے اب جب بھارت میں تبتیوں کی جلا وطنی کو 60 سال ہو گئے ہیں، انہیں تبت کے لیے مزید خود اختیاری کی 6 اشروں پر محیط اپنی جدوجہد میں ایک تعطل کا سامنا ہے۔ اینجنا پسریچا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب جب وہ اپنے نسب العین کے لیے اپنی آئندہ کی جدوجہد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے خدشات میں ایک بڑھتی ہوئی عمر کے دلائی لامہ شامل ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
دھرم شالہ کی تنگ سڑکوں کی ایک دکان پر ایک آزاد تبت کو جاگر کرنے والی ٹی شرٹس اور دوسری یادگار چیزوں کی زبردست مانگ ہے۔ جب سے دلائی لامہ نے بھارت کے اس شمالی قصبے کو اپنا گھر بنایا ہے، تبت کی جلاوطن انتظامیہ کے عہدیدار جدوجہد سے اس مسلسل وابستگی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ تبت پالیسی انسٹیٹیوٹ سینٹر کی تبتی انتظامیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر تنزین لکشے کا کہنا ہے،
ہم منظر
کو دیکھیں، چین ایک بڑا چین۔ گزشتہ 60 برسوں میں اگرچہ ہم مجموعی طور پر 6 ملین تبتی ہیں اور اگرچہ صرف 1 لاکھ تبتی جلا وطن ہیں، تاہم یہ جدوجہد جاری ہے۔ یہ الفاظ تھے تبت پالیسی انسٹیٹیوٹ سینٹر کی تبتی انتظامیہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر تنزین لکشے کے۔ لیکن چین سے مزید خود اختیاری میں پیش رفت کے فقدان پر تشویش بڑھ رہی ہے۔ 2010 میں جب سے دلائی لامہ کے سفیر اور چینیوں کے درمیان آخری ملاقات ایک تعطل پر ختم ہوئی تھی، بیجنگ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں۔ چین دلائی لامہ کو ایک علیحدگی پسند قرار دیتا ہے جو تبت کو ان کے کنٹرول سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کی تبتی عہدیدار مسلسل تردید کرتے ہیں۔ جلاوطن انتظامیہ کے ترجمان سونم کہتے ہیں،
اگر
چینی حکومت گفت و شنید کے لیے تیار ہے یا وہ تبتی مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو ہم آزادی یا چین سے علیحدگی کے خواہاں نہیں ہیں۔ یہ الفاظ تھے جلاوطن انتظامیہ کے ترجمان سونم کے۔ اب جبکہ تعطل برقرار ہے، اس بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ تبتی جدوجہد آئندہ برسوں میں کیا شکل اختیار کرے گی۔ دلائی لامہ اس ماہ کے شروع میں 83 سال کی ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وہ کسی سیاسی کردار سے دستبردار ہو گئے ہیں، تاہم وہ بدستور ایک اہم شخصیت ہیں اور انہوں نے جدوجہد کو سختی سے غیر متشدد رکھا ہے۔ تاہم اب جب چین مزید مضبوط ہو گیا ہے، اس قصبے میں اٹھنے والے آزاد تبت کے مطالبے بین الاقوامی ایوانوں میں اب نہیں گونجتے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم امید کا دامن کھو چکے ہیں، اور میرے بہت سے بھارتی دوست مجھے کہتے تھے کہ تبت اب ایک ایسا نسب العین ہے جو ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب تک ہم جدوجہد کرتے رہیں گے یہ نسب العین ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ احساس جلا وطن تبتیوں میں عام ہے، جن کا خیال ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اپنے وطن لوٹ سکیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے مشن کی تازہ ترین کاروائیوں کے بارے میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بالخصوص مشرق وسطی اور افغانستان میں حالیہ کامیابیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان علاقوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کی نئی حکمت عملی کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں جنرل ووٹل کے بیان کے خلاصے اور اقتباسات پر مبنی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے ایک نیوز کانفرنس میں امریکی افواج کی مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں کارروائیوں کا ایک جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے خاص طور سے عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے اور افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں نئی امریکی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے جنرل ووٹل نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں ہماری کوششوں کے مثبت نتائج نکل رہے ہیں، تاہم ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور ہماری جنگ جاری رہے گی۔ افغان سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، تاہم عسکریت پسندوں اور طالبان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کے بارے میں حکمت عملی کارآمد ثابت ہو رہی ہے. حال ہی میں صدر غنی اور افغان سیکورٹی فورسز نے ملک گیر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا جس پر عارضی طور پر عمل بھی ہوا. اس جنگ بندی سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ امن کی خواہش زندہ اور موجود ہے. اس کی اور بھی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. افغان عوام اور بہت سے طالبان امن کے زیادہ خواہش مند نظر آ رہے ہیں. جنوبی ایشیا کے بارے میں صدر کی حکمت عملی میں پاکستان کا کردار بھی نمایاں ہے, کیونکہ پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان کا پائیدار سیاسی حل مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی موضوع پر ایک سوال کے جواب میں جنرل ووٹل نے کہا,
Additionally, we've seen very good and improved cooperation between Afghanistan and Pakistan military through the Afghan-Pakistan peace and discussion process that they've
افغانستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے. دونوں فوجوں کے درمیان رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جھڑپوں اور لڑائیوں میں بھی کمی آئی ہے. یہ سب باتیں مثبت ہیں. افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں پاکستان کے کردار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے جنرل ووٹل نے کہا,
And what we need to see is we need to see Pakistan continue to press in the areas of helping to reduce the violence in Afghanistan by their actions against Taliban or Haqqani who reside in their particular areas and they can do that.
ہمارے نقطہ نظر کے مطابق واضح موقع موجود ہے اور یہی وقت ہے جب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم پاکستان پر بدستور زور ڈالتے رہیں گے کہ افغانستان میں تشدد کو ختم کرانے کے سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کرے. اسے اپنے ملک میں طالبان یا حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنا ہوں گی. اسے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, انہیں ملک سے نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح طالبان کو بھی راغب کیا جا سکتا ہے کہ وہ امن مذاکرات شروع کریں. آنے والے مہینوں میں مزید مواقع ملیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اسی راستے پر گامزن ہو جو ہم نے متعین کیا ہے. جنرل جوزف ووٹل نے اپنی اسی نیوز کانفرنس میں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارروائیوں کا بھی تفصیلی طور پر ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ شام اور عراق میں داعش کو شکست دی جا چکی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی فوج کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا ہے کہ اب ایک اہم علاقائی ملک ہونے کے ناطے افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے پاکستان اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کریں. جنرل ووٹل کے اس بیان پر پاکستان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے. تاہم بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ کوششوں سے ہی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد مل سکتی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل نے جمعرات کو پینٹاگون میں ٹیلی فون کے ذریعے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ایک غیر معمولی موقع دیکھ رہے ہیں اور ان کے بقول افغانستان میں پائیدار سیاسی حل کے لیے پاکستان کا تعاون اہم ہے. جنرل ووٹل نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان آگے بڑھ کر افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جنرل ووٹل کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے اور حالیہ ہفتوں میں کابل اور اسلام آباد کا دورہ کرنے والے اعلیٰ امریکی عہدیداروں کی طرف سے پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرے. تاہم پاکستان کا موقف رہا ہے کہ ماضی کی نسبت اب طالبان پر اسلام آباد کا اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے, تاہم وہ افغان امن و مصالحت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا اور افغانستان میں امن و استحکام کا قیام بین الاقوامی برادری کی مشترکہ کوششوں ہی سے ممکن ہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
میرا خیال ہے کہ کردار تو کر سکتا ہے مگر ڈیسیسو نہیں ہے. یہ غلط امپریشن لیا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر طالبان کو کہتا ہے تو آپ آ جائیں تو وہ آگے پھر اپنی ڈیمانڈ رکھ دیں گے. تو پاکستان پر اتنا لیوریج نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں, اور طالبان اس وقت ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ صرف نہیں ہے, ان کا اس وقت کانٹیکٹ ہے ایران کے ساتھ بہت زیادہ, ان کا اس وقت رشیا کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, ان کا چائنیز کے ساتھ کانٹیکٹ ایمرج ہو رہا ہے. تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ریجن میں ان کا صرف ہمارے ساتھ ہی لنک ہوگا.
دوسری طرف سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سید نذیر کا کہنا ہے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے صرف پاکستان کی کوششیں کافی نہیں ہوں گی.
تو اس میں پاکستان کا اثر رسوخ تو ہے لیکن ساتھ چائنا کا بھی ہے, روس کا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, اور تو ان پر بھی اتنی ذمہ داری پڑتی ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان جو وہ ایک علاقائی اپروچ کی بات کرتا ہے کہ اس کے لیے اڈاپٹ کیا جائے اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھالے, اور وہ ذمہ داری امن کے لیے نبھالے نہ کہ جنگ کے لیے, کیونکہ جنگ سے افغانستان کے مسئلے کا حل نہ پہلے نکلا ہے اور نہ آئندہ نکلنے کی کوئی توقع ہے. پاکستان جتنے بھی ایکشن.
امریکہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر کے بیان پر درخواست کے باوجود تاحال پاکستان کے دفتر خارجہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم قبل ازیں پاکستان کا موقف رہا ہے کہ پاکستان نے تمام شدت پسندوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہے اور اس کے ہاں ایسی پناہ گاہیں موجود نہیں جو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہوں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
سن 2018 کے لیے گلوبل سلیوری انڈیکس جمعرات کو جاری کیا گیا. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک جن میں بنگلہ دیش, چین اور ازبکستان بھی شامل ہے, جبری مشقت کے لحاظ سے پانچویں نمبر پر ہے, جبکہ امریکہ اور برطانیہ ایسے ممالک میں شامل ہیں جہاں ماڈرن سلیوری بڑھتی جا رہی ہے. پیش ہے اس بارے میں مدثر منظر کی رپورٹ.
محنت کی عالمی تنظیم یا آئی ایل او کے تعاون سے واک فری فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری ہونے والی اس سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں اب بھی 40.3 ملین افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین, پاکستان, بنگلہ دیش اور ازبکستان جیسے ممالک دنیا بھر میں غلامی کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی 58% آبادی کے ذمہ دار ہیں. پاکستان میں جبری مشقت کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں میں بانڈیڈ لیبر لیبریشن فرنٹ بھی شامل ہے, جس کی جنرل سیکرٹری غلام فاطمہ کا کہنا ہے کہ ملکی اداروں کے عدم تعاون کی وجہ سے انہیں کام کرنے میں دشواری پیش آتی ہے اور ان کی کوششیں برابر نہیں ہو سکیں.
ہمیں تو اب کوئی اس طرح کا نیا انسٹیٹیوشن چاہیے جہاں پر جا کر ہم یہ ٹریننگ لیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی خوش رکھنا ہے, اپنی حکومت کو بھی خوش رکھنا ہے, اور ہم نے جا کے وہاں ان لوگوں کو, وہ ڈاؤن ٹروڈن کو جو ہے ان کو بھی آزاد کروانا ہے, ان پچھے ہوئے اور ان غلامی میں جکڑے ہوئے لوگوں کو بھی ان کے حقوق کی بھی بات کرنی ہے. تو اس کے لیے تو اب ہم ٹرم یوز کرتے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کے ٹرم یوز کریں. تو وہ تو مطلب بڑا صاف کہا گیا پچھلے دنوں میں بھی کہ جی بڑے سوال اٹھتے ہیں آپ لوگوں کی طرف بھی, آپ بھٹا مزدوروں کے حقوق کی کام کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے, تو آپ اس میں پریشان کیوں, آپ جائیں جا کے ان کو 200 روپے کی دوائی دے کے آ دیں, ہم آپ کو کیا کہتے ہیں.
اگرچہ ملک میں قوانین موجود ہیں مگر پھر بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا نہیں جا سکتا. پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں
جتنی وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی اور ڈیموکریٹک رائٹس کی لوگوں کی, اس میں میجر وائلیشن جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے, یا جو ایسے طبقہ ہے, مائنورٹی طبقہ ہے لیکن انفلوئنشل بہت ہے, وہ کرتے ہیں.
پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں شامل ہے جہاں اب بھی لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان کے نگراں وزیر داخلہ ملک حبیب کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ جبری مشقت کا شکار ہو جاتے ہیں.
ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے, جب غربت ہوتی ہے تو ان کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کام کریں اور ان کی فیڈنگ کے لیے. انفیکٹ ہماری 6-7 کروڑ پیپل وہ پاورٹی لائن سے نیچے کام کر رہے ہیں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ مجبوری کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں لا جو ہے وہاں امپلیمنٹ بھی کریں تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
ڈبلیو ایف ایف کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں غلامی کی جدید شکل یا ماڈرن سلیوری بڑھتی جا رہی ہے. ڈاکٹر خالد ازکی مشیگن یونیورسٹی میں سوشیالوجی کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ترک وطن کر کے امریکہ آنے والے لوگ اپنی قانونی حیثیت کی کمزوری کی وجہ سے استحصال کا شکار ہوتے ہیں.
ولنریبل کمیونٹیز جو ہیں ان کے کچھ خاص کیریکٹرز ہیں کہ وہ ٹیمپرری سیزنل ورکرز ہو سکتے ہیں, لو انکم سیزنل ورکرز ہیں, انڈاکیومینٹیڈ لیبر ہے, کیونکہ ان کو ورک پرمٹ کا ڈر ہوتا ہے, एक्सेप्ट कर लेते हैं अनफेयर एनवायरनमेंट कंडीशंस, लो इनकम के डिपोर्ट ना हो जाए, इस तरह की चीजों से. तो ये सिचुएशंस जो है इन कम्युनिटी के लिए बड़ी एक्सप्लॉयटेशन का माहौल जो है उनके लिए पैदा कर देते हैं.
जब तक दुनिया में माशी अदम तवाजुन मौजूद रहेगा, माशी और सियासी हालात से मजबूर होकर इंसान गुलामी का तौक बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया भर में इंसान सबसे ज्यादा अपने हालात का गुलाम होता है. मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया.
इस महीने 9 जुलाई को एक कौम की हैसियत से जनूबी सूडान के क्याम की 7वीं सालगिरह मनाई गई. एक प्रेस बयान में वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने जनूबी सूडान के अवाम के लिए अमरीका की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन इस अफ्रीकी कौम के लिए जो तकरीबात का दिन होना चाहिए था, जो वसीतर अमन और खुशहाली के एक दौर पर खुशियां मना रहे होते, वो देखने में नहीं आया. लगातार तीसरे साल योम आज़ादी की तकरीबात तबाहकुन तनाज़े की बिना पर, जिसने जनूबी सूडान के कसीर नस्ली शहरियों पर बड़े मसायब मुसल्लत कर रखे हैं, मनसूख कर दी गईं. जैसा कि वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने लिखा, उन्होंने पहले ही अपने लीडरों के दरमियान निफाक की भारी कीमत चुकाई है. उन्हें उनके घरों से दरबदर किया गया है, उन्हें ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली भूख का सामना है और नाकाबले बयान मजालिम से दोचार किया गया है. जनूबी सूडान में तनाज़ा सन 2013 में शुरू हुआ, जब 2 साल कबल ही इसने सूडान से आज़ादी हासिल की थी. इसकी इब्तदा सदर सिल्वा खीर और नायब सदर रेक माचार के दरमियान इक्तदार की कशमकश से हुई. तशद्दुद के नतीजे में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों की तादाद में बेघर हुए हैं. मुतहारिफ फरीकैन के दरमियान मुतअद्दिद जंगबंदियां और सन 2015 का अमन मुआहदा टूट चुका है. इस साल के शुरू में अमरीका ने जनूबी सूडान के लिए दिफाई साजो सामान और दिफाई खिदमात की बरामद पर पाबंदियां आयद कर दी. अमरीका बराह रास्त जनूबी सूडान को हथियार फरोख्त नहीं करता, ताहम इस पाबंदी की वजह से अमरीका की कोई कंपनी या शहरी मुतहारिफ दड़ों को फौजी साजो सामान या दिफाई खिदमात मुहैया नहीं कर सकता. अमरीका ने तमाम मुल्कों से कहा है कि मुल्क के अंदर हथियारों की तरसील को रोक दें और उन अनासिर की हिमायत खत्म करें जो उसे अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए काम कर रहे हैं. वजीर खाजा पोम्पियो ने इस जानिब तवज्जो दिलाई के फरीकैन के दरमियान बातचीत जारी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनूबी सूडान के लीडरों के लिए लाजिम है कि वो अपने छोटे मोटे मफाद को पसे पुश डालने के लिए मुश्किल फैसले करें और कौम की जरूरियात को अव्वलियत दें. हम जनूबी सूडान की हुकूमत और तनाज़े के तमाम फरीकैन पर जोर देंगे कि वो फौरी तौर पर खून खराबे को रोक दें और ऐसे मकालमे के जरिए अपने इख्तलाफात को हकीकी मानों में हल करें, जिससे मुआशरे के वसी तर तबके की आवाज़ की अक्कासी होती हो. सिर्फ उसी सूरत में जब जंग रुक जाएगी, जनूबी सूडान खुली इक्तसादी तरक्की और हकीकी मुफाहमत के रास्ते की जानिब रवां हो सकेगा. मिस्टर पोम्पियो ने कहा कि अमरीका जनूबी सूडान के लोगों का बदस्तूर दोस्त है. हम जिम्मेदार लीडरों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो अमन मौके और लोगों को इंसाफ मुहैया करना चाहते हैं, जिनके लिए जनूबी सूडान के लोग अरसे से मुंतजर हैं.
अभी आपने इदारिया सुना जिसमें हुकूमत अमरीका के ख्यालात की तर्जुमानी की गई. अगर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं तो इस पते पर खत लिखिए, एडिटोरियल्स वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC 20237 USA. आप वॉइस ऑफ अमेरिका के एडिटोरियल होम पेज पर भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और हमारे तमाम ताज़ा इदारिये पढ़ सकते हैं. पता है www.voanews.com/editorial.
سامعین، پاکستان میں آبی ذخائر اور آبی وسائل میں کمی کے باعث پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ماہرین سے گفتگو کی ہے. ان کی رپورٹ.
پاکستان میں پانی کی شدید قلت اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو منظرنامہ ہوگا وہ زیادہ تر ماہرین کے لیے تشویش کا سبب ہے. فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ڈائریکٹر رابعہ سلطان نے کہا،
ہم 1976 کے بعد سے نیا ڈیم بنا نہیں سکے، یہاں تک کہ اس سال پانی کی 45 سے 50% شارٹیج تھی جو ہماری خریف کی فصل ہے، جس میں کپاس ایک اہم فصل ہے, نہ صرف خریف کے لیے بلکہ پورے ملک کی اکانومی کے لیے کپاس ایک بہت اہم فصل ہے, اور اس کی اس میں خاص کر جو سوئنگ ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ نہیں ہوئے. تو یہ بڑے الارمنگ فگرز ہیں, اور بحیثیت کاشتکار کے چاہے وہ کپاس لگانے والا ہو, آموں کے باغات ہیں, آم کے باغات لوگوں کے جل گئے اس دفعہ کیونکہ ان کو صحیح مقدار میں پانی نہیں مل سکا, اور جہاں ایک کھارا پانی ہے جن علاقوں میں وہ تو انڈر گراؤنڈ واٹر کا بھی استعمال نہیں کر سکے. تو یہ بڑا ایک سیریس قسم کا مسئلہ ہے, اور اس کو اتنی ہی سیریسنیس سے ایڈریس کرنا چاہیے جتنی اس کے لیے ضرورت ہے. لیکن اب میرا خیال سے اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے.
خیال رہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بندوں کی تعمیر کے سلسلے میں اقدامات کیے ہیں. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ان اقدامات سے مطمئن ہیں تو انہوں نے کہا,
جی جی دیکھیے نا کہ اب ہر فیصلے جو ہیں وہ عدالت عالیہ کو کرنے پڑے, اور یہ ان فیصلوں کی ریفلیکشن ہے, ان پالیسیز کی ریفلیکشن ہے کہ جو ہم اپنا ہوم ورک ہم نے اتنے سالوں سے نہیں کیا. باہر کیس ضیامیر بھاشا کی بات تو جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوئی, ان کی بھی تختی لگی ہوئی ہے, پھر زرداری صاحب نے بھی کچھ اس پہ تھوڑی تختی لگائی, پھر اپنا نواز شریف صاحب نے بھی, تو تین تختیاں تو آلریڈی وہاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں کام ایک انچ بھی نہیں ہوا, زمین بھی نہیں خریدی گئی تھی. ضیامیر بھاشا ڈیم بنانے کے لیے ہمیں بہت سے لوازمات چاہیے, ہمیں کاراکورم ہائی وے تقریباً 150 کلومیٹر ڈبونی پڑے گی اور ہائر آلٹیٹیوڈ پہ لوکیٹ کرنی پڑے گی, وہاں جو مشینری جانی ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے لیے ہمیں سڑک چوڑی کرنی پڑے گی, ٹول ٹرانسمیشن لائن بچھانی پڑے گی. مطلب یہ وہ لوازمات ہیں جو جب 9 منتھ فیل ہوگا تو میرا خیال سے یہ بن جائے گا, اللہ کرے گی زندگیوں میں بن جائے, کیونکہ 10-12 سال سے تو یہ کام ہوا نہیں, اور یہ ہائیلی سیسمک علاقہ ہے.
ان کا کہنا تھا کہ اگر پانی کی اس قلت پر قابو نہ پایا گیا تو آنے والے دنوں میں صورتحال بہت خراب ہو جائے گی, ہر چیز امپورٹ کرنا پڑے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے واٹر ویژن لازمی ہے کیونکہ ہندوستان ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے اور اس نے انڈس بیسن پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر رکھی ہے. آبی امور کے ایک اور ماہر اور پاکستان کی وزارت پانی اور بجلی کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صورتحال کو خطرناک قرار دیا اور کہا,
واٹر اسکیئرس کنٹری میں ہم فال کرنے لگے ہیں, دیٹ از بلو 1000 میٹرز پر پرسن اور پر ایئر, اور اس کے علاوہ اب دوسری بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مزید یہ ہمارا علاقہ اور خاص طور سے ہمارا ملک جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگا, ہمارے واٹر ریسورسز بہت زیادہ متاثر ہوں گے, کیونکہ یہ ہمارا جو انڈس ہمارا سب سے بڑا سورس ہے پانی کا دریائے سندھ, وہ گلیشیئر میلٹ سے فیڈ ہوتا ہے, اور ہماری گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سنو لائن اوپر ریسیڈ کر رہی ہے, اس میں پانی کم ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایکسٹریم ایونٹس جو ہیں نا فلڈنگ اور ڈراؤٹ کے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے, تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک پانی کے یعنی سفیشنٹ ذخیرے موجود ہوں تاکہ جب واٹر اسکیسٹی ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکیں, اور جب فلڈ کا سیزن ہو تو ہمارے پاس اسٹوریج کی کیپیسٹی ہو تاکہ ہم اس کو اسٹور کر سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہمارے ملک میں 1976 میں جب ہمارا یہ تبلیرا ڈیم مکمل ہوا تھا اس کے بعد سے کوئی ڈیم نہیں بن سکا, جس کی وجہ سے کہ واٹر اسٹوریج کیپیسٹی ہماری بہت کم ہے. انیشلی وہ ہماری 17 ملین ایکڑ فیٹ تھی, اب وہ ریڈیوس ہو گئی چونکہ تربیرا ڈیم اور منگلہ ڈیم یہ دونوں ہمارے جو بڑے ڈیم ہیں ان میں سلٹنگ ہو گئی کافی, تو ان کی ایکچولی اسٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 1/3 کم ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے لیے اب یہ اٹس اے میٹر آف سروائیول, کیونکہ ہماری اکانومی بھی ایگریکلچر ہے اور تقریباً ہمارا 24% جی ڈی پی جو ہے اٹ کمز فرام ایگریکلچر.
ان کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنیادی طور پر سیاست اور صوبوں کے ایک دوسرے پر عدم اعتماد کا شکار ہوا ہے. عمر عباس چافری, اردو VOA, واشنگٹن.
سے نجات کے دہانے پر کھڑی ہے, لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اسے ہر جگہ سے ختم نہ کر دیا جائے. ماہرین صحت کے مطابق یہی اس مسئلے کا مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ مفلوج کر دینے والی اس بیماری کا وائرس اگر کہیں بھی موجود ہوتا ہے تو اس کے دنیا کے دیگر حصوں میں پھیلنے کا امکان موجود رہتا ہے۔ ماہرین اس مسئلے کا کیا حل سوچ رہے ہیں، سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں۔ پولیو کا وائرس دنیا کے زیادہ تر حصوں سے ختم کیا جا چکا ہے، لیکن یہ اب بھی ان دور دراز علاقوں میں موجود ہے جہاں تک رسائی انتہائی مشکل ہے۔ افغانستان، پاکستان اور نائجیریا میں طبی ٹیمیں دور دراز اور وائرس کی زد میں آنے والے علاقوں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم افغانستان میں بڑے پیمانے پر موجود کشیدگی اور تنازعات کا سامنا کرنے والے شمالی نائجیریا کے علاقوں میں ہزاروں بچے پولیو ویکسین سے محروم ہیں۔ مفلوج کر دینے والے اور ممکنہ طور پر مہلک ثابت ہو سکنے والے اس مرض سے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے طبی ٹیموں کا سرحدوں کے پار کشیدگی زدہ علاقوں اور ہجرت کرنے والی آبادیوں کے لیے اپنی کوششوں کو مربوط کرنا بہت ضروری ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز سے منسلک ڈاکٹر اینڈریو استانو کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ معاشی اور سیاسی رجحانات کے ساتھ ساتھ تنازعات کی وجہ سے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اور جب ان لوگوں میں کوئی پولیو وائرس کا شکار ہو تو اس تک رسائی اور سفر میں رہنے والی اس آبادی میں بچوں کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر اینڈریو استانو کے۔ تاہم ایسے آخری علاقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے باوجود جہاں یہ وائرس موجود ہے، نئے مسائل بھی سر اٹھا رہے ہیں۔ یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے منسلک ارینے کو ایک کہتی ہیں،
There is not enough coverage to sustain protection that virus can...
اگر اس وائرس سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ کوششیں نہ کی گئیں تو یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور فضا میں شامل ہو کر یہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے منسلک ارینے کو ایک کے۔ پوری آبادی کو ویکسین پلا کر اس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے تاکہ یہ وائرس پھیلنے ہی نہ پائے۔ سن 2017 میں عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں محض 22 کیس سامنے آئے تھے، لیکن پولیو کیسز کی اتنی کم تعداد ایک اور مسئلے کو جنم دے سکتی ہے، اور وہ ہے اس ایشو کے حوالے سے اطمینان۔ ایک بار پھر ڈاکٹر اینڈریو استانو کے الفاظ، لوگ اس پروگرام کی طوالت سے اکتا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ادھر ہم اپنے اہداف تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی حمایت اور مالی تعاون کے بغیر اگر اس پروگرام کو ختم کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروگرام مسلسل توجہ کا متقاضی ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف دا ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز سے منسلک ڈاکٹر اینڈریو استانو کہتے ہیں،
کمپلیسنسی از ناٹ جسٹ فار دی پروگرام الون،
یہ اطمینان قلب محض پروگرام تک ہی محدود نہیں، مالی مدد فراہم کرنے والے بھی اب تھک چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فنڈز کم ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی رہا تو وائرس کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پائے گا، اور یہ ایک بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر اینڈریو استانو کے۔ یہ امید کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوششیں اسی طرح جاری رہیں تو وہ دن دور نہیں جب پولیو وائرس سے پیدا ہونے والے وبائی امراض کا ذکر نصاب میں بھی نہیں ملے گا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ خط آپ کے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جو آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت۔